موقع 25 شوال المکرم 1401 ہجری مطابق 25 جنوری 2001 عیسوی سورہ کہف شریف نمبر 30. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحابره أنا أكثر منك مالا وأعز نرا. جب آنا جو ہے لکھا لکھا ہوا ہے لکھا جاتا ہے پڑھنا جاتا ہے آنا نہیں پڑھیں گے آنا پڑھ کے چھوڑ دیں گے جیسے الف زبر آر و زبر نہ آنا پڑھتے ہیں آنا آنا نہیں.
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت رب الذي خلقك من تراب. بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. لكن هو الله ربي وربي ولا أشرك بربي أحدا.
دیکھیں یہاں بھی بنایا ہے لاکنا میں الف لکھا ہے پڑھا نہیں جائے گا, مرسوم ہے مگر سائلنٹ ہے. لاکن ہو اللہ پڑھیں گے, لاکنا ہو اللہ نہیں پڑھیں گے.
لاکن ہو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا.
یہاں بھی انا پڑھیں گے, انا نہیں پڑھیں گے, انا انا اقل.
ان ترني انا اقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا. ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها.
بھائی مت پڑھا کیجیے, مت کہیں کہیں بڑا ضروری ہوتا ہے. ما انفق مت مد منفصل واجب ہے یہ. کل شاید بصیرت میں اس کی پوری بحث آ جائے آپ کی.
على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق
حق یہ ملقلہ کا صفت ہے, اس کو لوٹتی آواز ہونی چاہیے.
وخير ثوابا وخير عقبا صدق الله العظيم.
ان شاء اللہ تفسیر 49 تک پوری کریں کیونکہ تلاوت کا ٹائم زیادہ ہو جائے. اس رکوع میں جو بات کی گئی ہے اس کا تھوڑا سا انوائرمنٹ آپ جانیں تو بات مل جائے گی. بحث چل رہی ہے, واقعہ ہے سورہ کہف کا. حضرات اصحاب کہف کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی, ان کے تعلق سے گفتگو ختم ہو چکی ہے, اور گزشتہ رکوع سے اب اس واقعے سے جو فوائد تھے رب کریم اس کو بیان فرما رہا ہے. اس آیت کریمہ کی جو شروعات وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ رَجُلَيْنِ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے سامنے ان دو آدمیوں کی مثال بیان فرمائیے, ان دو آدمیوں کی مثال پوری آ رہی ہے کن کے سامنے. بات یہ تھی کہ جب رؤسائے مکہ قریش مکہ کفار مکہ مشرکین مکہ حضور کے پاس آئے اور ان کی خواہش یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریب فقیر مسکین محتاج صحابہ کو مخلوق الحال صحابہ کو اسلام کی باتیں بتا رہے تھے, تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ اگر آپ ان کو اپنے قریب سے دور کر دیتے تو ہم آپ کے پاس بیٹھتے آپ کی باتیں سنتے. ایک فریب تھا, ایک دھوکا تھا. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. یہ پوری آیت کریم. اور یہ رسول اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے تھے, یہ غریب مخلوق الحال صحابہ, اور اس کی رضا چاہتے ہیں اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑے. یہ غریب صحابہ ہے, آپ ان کو اپنے دور نہ کیجیے گا. کیا تم دنیا کی زندگانی کا سگار چاہو گے؟ اور اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی ذات سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا. یہ لوگ جو آئے ہیں یہ ایمان لانے کے لیے نہیں آئے ہیں. یہ دراصل جو لوگ آپ کے گرد اکٹھا ہوئے ان کو بکھیرنے کے لیے آئے, ان کا مقصد کچھ اور. لہذا میرے حبیب آپ ان غریب صحابہ کو اپنے پاس سے ہرگز دور نہ کیجیے, ساری توجہ انہی پر مرکوز کیجیے. ان میں کون لوگ تھے؟ بڑے بڑے جن کو اس بات کا غرور تھا کہ ہم بڑے سرمایہ دار ہیں, ہماری فیملی بہت بڑی ہے, ہم بڑے رئیس ہیں, ہمارا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے, طائف کی سرزمین تک ہمارے اثر و رسوخ پہنچے ہوئے ہیں, مدینہ میں ہمارا توتی بولتا ہے. تو یہ رسول ان مغرور قسم کے مشرق, ان متکبر قسم کے کافروں کی بات ہرگز نہ سنیے گا. ان کو یہ مثال سنائیے جو میں مثال بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مغروروں کو, یہ جو بڑے بڑے کافر ہیں جن کو اپنے غرور, ان کے غرور نے ان کو اندھا کر دیا ہے, ان کو یہ مثال سنائیے. میں ایک مثال بیان کر رہا ہوں رسول, آپ سنیں اس کو. اب وہ مثال بیان کی جائے. مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دیا اور یہ بات جانی ہوئی ہے کہ کسی بات کو ذہن میں اتارنے کا سب سے بہتر اور ایزی طریقہ یہ ہے کہ اس کو کسی مثال سے سمجھا لیا جائے, بات ذہن میں فوراً آ جائے. مثال کیا ہے؟ دو آدمی ہیں, دونوں کے پاس باغات ہیں. یہ مثال باغوں کے کی حیثیت سے اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ اہل عرب کا سب سے بڑا سرمایہ دو ہی ہوتا تھا, یا تو ان کی اونٹ ہوتی تھی یا کھجوروں کے باغ ہوتے تھے, بس اس سے بڑا سرمایہ ان کے پاس اور کوئی نہیں ہوتا تھا. اس لیے قرآن نے باغ کی مثال یہاں بیان کی ہے. دو ہیں, ان میں سے ایک کافر ہے اور ایک مسلم ہے. عجب اتفاق ہے کہ کافر کا باغ خوب پھلا ہے, سبزہ زاریاں ہیں, اس میں نہریں بہ رہی ہیں, اللہ نے بہت دیا ہے اس کو. ایک روز وہ کافر, اچھا دوسرا جو وہ مسلمان ہے اس کا باغ اتنا نہیں پھلا ہے, ہلکا ہے, اس میں کوئی زیادہ فیسلٹیز بھی نہیں ہیں. ایک روز وہ مغرور کافر اپنے باغیچے میں اپنے اس مسلم ہمسائے کو لے کر کے جاتا اور کہتا ہے دیکھا یہ سب میرا ہے, یہ ہرے ہرے باغ یہ میرے, یہ ٹھنڈے ساق و شفاف میٹھے پانی کی بہتی ہوئی نہریں میری ہیں اور یہ سب کچھ میرا ہے اور یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ کس نے کہا تھا؟ کافر و مشرک مغرور شخص نے. مسلم شخص نے کہا کہ ایسی بات نہ کر, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو کہتا ہے کبھی ختم نہیں ہوگی, اللہ چاہے تو ابھی ختم ہو جائے. پھر وہ بولا تو کیسی بات کر رہا ہے, اب اس کے بعد نہ کوئی زندگی ہے نہ کوئی اور ہے, موت کے بعد پھر دوبارہ اٹھے تو اٹھائے تھوڑی جائیں گے, قیامت آمد تھوڑی جائے گی. اس نے کہا تو کیسی بات کر رہا ہے. پھر کہا مان لیا جائے, فرض کر لیا جائے کہ اگر قیامت آئے گی بھی تو چونکہ میں یہاں رچ ہوں, بڑا آنریبل شخص ہوں, بڑا عزت و احترام والا ہوں, اسی طرح سے اگر قیامت کے بعد دوسری زندگی ملے گی تو وہاں بھی مجھ کو اسی رکھا جائے گا. یہ وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا تھا اور اس کا مسلم دوست سے کہہ رہا تھا کہ ایسا نہ بول, یوں کر, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, جو اللہ چاہے وہی ہوگا اور طاقت و قوت صرف اللہ کی ہے. پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر, یہ رات کو سویا اور رات میں اس کی اس باغیچے پر اللہ کی طرف سے عذاب اترا اور اس کے سارے باغ تباہ و برباد ہو گئے, سارے باغ تباہ و برباد ہو گئے. اب جب دوبارہ اپنے باغ میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کا دوست اس سے کہتا ہے کہ میں تم سے کہا تھا نا یہ ساری وصداقت اللہ کی ہے, یہ مثال قرآن نے بیان کیا ہے. اس لیے کہ حبیب آپ ان بڑے بڑے مکہ کے جو مشرکوں کاٹے ان کو سمجھائیے, یہ جو اپنے بڑے بڑے کھجور کے باغیچوں پر غرور کر رہے ہیں, اپنی دولت و سرمایہ پر نخرے کر رہے ہیں, اپنی بڑی بڑی لارج فیملیز کے اوپر بڑا پراؤڈ ان کو ہے, ان سے کہہ دیجئے کہ اس کے بعد یہ زندگی ہے, اس زندگی میں جو کامیاب ہوگا وہی کامیاب ہے. یہ زندگی کامیابی کامیابی تھوڑی, کامیابی اس زندگی کی ہے, جو اس میں کامیاب ہوگا کامیاب ہوگا. اب دیکھنے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ, اور ان کے سامنے دو مردوں کا حال بیان کیجیے کہ ان میں ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دیے, دو باغ, ایک کو انگوروں کے یعنی ایک شخص کے پاس دو باغ دیے انگوروں کے, اور ان کو کھجوروں سے ڈھانپ دیا. یوں تھا کہ کھجور کے درخت لگائے گئے, بیچ میں انگور لگائے گئے, انگور کی بیریں نیچے, کھجور کے درخت کی پتیاں اوپر, تو ایسا ہے گویا کہ انگور کے درختوں کو کھجور کی بیلوں کھجور کے درختوں کی پتیوں نے ڈھانپ دیا ہے. ایک تمثیل بلکہ ایک حقیقت کا بیان ہے, ایک منظر نام آئی منظر کشی. اور ان کے بیچ بیچ میں کھیتی رکھی, یعنی ایک زمین پر تین فائدہ, کھجور کا بھی درخت اسی میں لگایا گیا ہے اور ان کھجوروں کے بغل میں انگوروں کے درخت لگائے گئے جن کی بیلیں چڑھی ہیں, اور جو زمین خالی پڑی ہے اس پر کھیتی. جس کے پاس کھیتی ہوگی اس کا مزہ لے گا, وہ سمجھے گا. ہوتا ہے ایسا, ایک وقت میں کئی کئی فصلیں کھیت سے تیار کی جاتی ہیں. اور کیا کیا ہم نے, کلتا الجنتین آتت اکلہا, دونوں باغ اپنے پھل لائے, ولم تظلم منہ شیئا, اور اس میں کچھ کمی نہ دی, دونوں باغ پھل لائے, اس کا بھی اس کا بھی. وفجرنا خلالهما نهرا, اور دونوں کے بیچ ہم نے نہر بہا دی, وہ ٹھنڈا شفاف پانی جس سے سیرابی ہوتی ہے پینے کام میں بھی آتا ہے. وکان له ثمر, اور وہ پھل رکھتا تھا, وہ باغ پھل رکھتا تھا, پھل لایا. اچھا ساری بات ہو گئی. فقال لصاحبه وهو يحاوره, تو اپنے ساتھی سے بولا, کون وہ کافر و مشرک مغرور, اپنے ساتھی سے بولا اور اس سے رد و بدل کر رہا تھا, جرم پر آرگیو کر رہا تھا. انا اکثر منک مالا واعز نفرا, میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور آدمیوں کو زیادہ زور رکھتا ہوں, میری فیملی بڑی ہے, فیملی ممبر میرے زیادہ ہیں, میرا باغ بڑا ہے, میرا باغ بہت پھلا ہے, میں تجھ سے ہر طریقے سے اچھا ہوں. یہ کہا اس وقت, اس آیت کلمہ کو نگاہ میں رکھیے گا کہ حضور کے پاس غریب صحابہ بیٹھے بھی ہیں اور مشرکین مکہ, کفار مکہ کے بڑے بڑے لوگ, مغرور قسم کے سرکش, وہ آئے اور حضور سے کہا کہ ان کو ہٹا دیجیے, تب ہم آپ کی بات سنیں گے, ان کے بدن سے بو آتی ہے, ان کے قریب نہیں بیٹھیں گے, یہ نہاتے نہیں ہیں, یہ غسل نہیں کرتے, شاور نہیں لیتے, کئی کئی دن کپڑے نہیں بدلتے, پندرہ پندرہ دن کپڑے نہیں بدلتے, ان کے پاس تھوڑی بیٹھیں گے آپ. اللہ نے فرمایا کہ رسول ان کو جزارہ کیجیے گا. یہ میرے حبیب ان مغروروں کو سنائے گی انسان کو نمجان کر رہے ہیں. صاحب اور وہ آرگیو کر رہا تھا اپنے دوست سے, بولا انا اکثر منک مالا واعز نفرا, میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور میرے گھر کے فیملی ممبر بھی زیادہ ہے, میں زیادہ عزیز ہوں, عزت والا ہوں, بڑا نام میرا ہے, بڑا چرچا لوگ میرا کرتے ہیں, بڑا بھنجا آیا ہے, بڑا صاحب آیا ہے, چودھری صاحب آیا ہے, وڈیرا آیا ہوا ہے, ابھی وڈیرا ہی تھا, وہ وڈیرا اسے کہتے ہیں, ہے نا, زمیندار. ودخل جنته وظالم لنفسه, اور اپنے باغ میں گیا اور اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا یہ بولا. وہ کافر مشرک اپنے دوست کو لے کر کے باغ میں گیا, پہلے دیکھ لایا کہ یہ دیکھے سب میرا ہے, نگاہ جاتے ہیں سب میرا ہی میرا ہے, اور اس نے کیا ظلم کی بات کی, وہ بات یہ بیان کی جا رہی ہے. ما اظن ان تبید هذه ابدا, میرا گمان یہ کہ کبھی فنا نہیں ہوگا, یہ ایسے ہی رہے گا ہمیشہ ایسے. وما اظن الساعه قائمه, اور میرا گمان یہ بھی کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی. سرد کر لو کہ اگر قیامت آئی بھی, ولئن رددت الى ربی لاجدن خيرا منها منقلبا, اگر قیامت آئے بھی اور اگر میں اپنے رب کی طرف پھر گیا, یعنی قیامت آئی اور اٹھایا گیا, تو ضرور اس بات سے بہتر بیٹھنے کی جگہ پاؤں گا, یعنی پھر بھی میں وہاں پہ رسپیکٹڈ ہی رہوں گا, ریچسٹ ہی رہوں گا, آنریبل ہی رہوں گا. یہ اپنے ذہن کے اندر ایک خام خیالی اس نے بات لی ہے نا, یہ گفتگو تھی اس مغرور کی, اس سرکش کی, اس متکبر کی. اب اس کے بعد اس کے اس دوست کی گفتگو شروع, جو مسلمان تھا, جو عمل صالح کرنے والا تھا, اللہ کا خوف رکھنے والا تھا, متقی و ظاہر عبادت گزار تھا, اس کی گفتگو سنے. قال له صاحبه وهو يحاوره, اس کے ساتھی نے اس سے الٹ پھیر کرتے ہوئے جواب دیا گفتگو کے درمیان میں, کبھی وہ بولتا کبھی یہ بولتا کبھی یہ بولتا کبھی یہ بولتا. اتخاف بالذی خلقک من تراب ثم من نطفه ثم صبغك رجلا, ارے تو جو کچھ بولتا ہے سوچ بھی رہا کیا کہہ رہا ہے, تو نے اس ذات کا انکار کیا ہے جس نے تجھ کو پیدا کیا مٹی سے, پھر نطفہ سے, تم صبغك رجلا, پھر تم کو ٹھیک ٹھاک آدمی بنا دیا, تیری حیثیت کیا ہے, کیا تھا تو, تیری اصل مٹی, وہ مٹی ماں اور باپ کے وجود میں پانی کے سفرات میں منتقل ہوئی, بدلی, کنورٹ ہوئی, اور اس کے بعد پھر تو انسانی ڈھانچے میں پیدا ہوا. یہ اس رب کا احسان عظیم ہے کہ تیرے ہاتھ پیر ناک کان سب سلامت ہے, اور بچایا تھا تیری آنکھ نہ ہوتی, تیرا منہ ٹیڑھا ہوتا تو اندھا اور لولا لڑا پیدا ہوا. سبوا کا سبوا بالکل معتدل متوازن, بڑی سیڈول باڈی تیری بنائی ہے, بہت خوبصورت تیرا وجود بنایا ہے, اس کا انکار کر رہا ہے. آرت اللہ ہے سیر آرت نے فرمایا ہے, جواب دیا کیا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا, پھر نطفہ سے, پھر تجھے ٹھیک مرد کیا. لیکنہ واللہ ربی ولا اشرک بربی احدا, لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے. یہ کون بول رہا ہے, وہ مسلمان رب رہا ہے بھائی, اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا ہوں. تو انہیں تو بہت ساری چیزوں کو شریک بنا دیا ہے, بتوں کو تو شریک کیا تھا کیا تھا ہی, غرور پراؤڈ اور تکبر, یہ سب تکبر حسن تکبر, یہ سب اللہ کی صفتیں کہیں گے. کیا سمجھا آپ لوگ, تکبر صرف اللہ کی صفت ہے, تکبر انسان کے لیے زیب نہیں دیتا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ المتکبر, تکبر معنی کیا ہوتا ہے, اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا, لیکن اس کا معنی جب مخلوق کے لیے استعمال ہوگا تو اس میں دوسری کیفیت ہوگی. اس میں ایک پہلو توہین کا ہے, اس لیے مخلوق کے لیے بنا دیا گیا ہے. اپنے آپ کو اس طرح بڑا سمجھنا کہ دوسرے کو گھٹیا سمجھا جائے, یہ معنی مخلوق میں استعمال ہوتا ہے. اس بنیاد پر تکبر مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے, اور اللہ سے بڑا کون, سب کچھ وہی, اس نے کائنات بنائی, اس کو حق ہے جو چاہے اپنے بارے میں ارشاد فرمائے, تو وہ تکبر ہے, تکبر اس کی صفت ہے. حدیث پاک حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبر میری چادر ہے, کبر میری چادر ہے. تو جو شخص میری اس چادر کو استعمال کرنا چاہے گا ظاہر سی بات کرو تو میرے عذاب میں مبتلا ہوگا. تو میں ان کا حال یہ ہے کہ اس قدر متکبر ہے, اس قدر غرور ان کو سوار ہو چکا ہے, اپنی بڑائی کے آگے کسی کی بڑائی تسلیم کرنے والے نہیں. یہ بھی تو شرک ہے کہ اپنی بڑائی کو اتنا زیادہ اونچا سمجھا جائے کہ کوئی اور سمجھ رہا ہے. پھر کیا ہوا, ولولا, اب یہ کہہ رہا ہے, باتیں کر رہا ہے اس سے, ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا, اور کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں گیا تو کہا ہوتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, یہ بولے ہوتے تو, یعنی جو اللہ چاہے, ہمیں کچھ زور نہیں مگر اللہ ہی کی مدد کا, ہماری اپنی کوئی طاقت نہیں, ہماری اپنی کوئی قوت نہیں, جو قوت ہے وہ اللہ کی ہے. اگر تو مجھے اپنے مال سے, اپنے سے مال و اولاد میں کم دیکھتا ہے, فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا, تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا دے گا. یہ کون بولا؟ اور کہیں گے تیری باغ کی کیفیت, تو تیرے باغ کی کیفیت یہ, اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں اتارے تو وہ پٹ پر میدان ہو کر رہ جائے, سعیدن زلقا, ایسی زمین جو بالکل برابر ہو اور جس پر ایک گھاس تک نہ اگی ہو, اس کو سعیدن زلقا کہتے ہیں. میرا رب اگر چاہے تو مجھ کو تجھ سے زیادہ دے دے, اور تیری جو یہ ہری بھری کھیتیاں ہیں, جو یہ باغ انگور کھجوروں کے دے رہے, اگر چاہ رہے تو تمہیں زیادہ میں سب برابر کر کے رکھتے. ایک بات اور یہ بھی ہو سکتا ہے, اس پہ ہاں اوہ گورا اندھا اگر جائے تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے, یہ نہر جو بہ رہی ہے میٹھے ٹھنڈے پانی کی, اگر اپنے کریم چاہے تو اس کا پانی سمجھ کر پھر کیا کر سکتا ہے. اور اوعیت بثمره فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا وہی خالص علی عروشہا ولقد علتنی لم اشرک ربی احدا, اور اسے پھل گھیر لیے, اب قہر اترا اس کے باغ پر, رب کریم نے اس پر طوفان بھیج دی, اس کے درختوں میں جتنے پھل لگے تھے طوفان نے اس کو گھیر لیا, اور پھر کیا ہوا, وَيُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا, تو اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اس لاگت پر جو اس باغ میں خرچ کی تھی, اور اپنے ٹٹیوں پر گرا ہوا تھا رات کو تو پر, صاحب مداری فرماتے ہیں سال کی تفسیر میں, پھر کیا ہوا اس کی کھیتی پر پالا پڑا, پالا جانتے ہیں نہیں ون بھی کیا دیجیے ٹورنیڈو نہیں, مطلب کہ یہ فریزنگ 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 اس کو پالا کی, پالا پڑا جانتے جب فریزنگ ہوتی ہے درخت کی پرکریا ختم ہو جاتی ہے نا, درخت خالی ننگا رہ جاتا ہے, تو پالا پڑا اس کی سائے بداری کما دے, اس کی کھیتیوں پر پالا پڑا, اور صورت حال کیا ہوئی کہ جب صبح اٹھ کر کے وہ گیا تو یوں ہاتھ پڑ رہا تھا, ہائے افسوس کیا گیا میرے کھیت کو, ابھی کب میں گیا اس کو دیکھ کر کے تو تر و تازہ تھی, لہلہا رہی تھی, ہری بھری تھی, ہر طرف پھل ہی پھل تھے, درخت تھے, سب کچھ تھا, آج کیا ہو گیا میری کھیتی کو, ہائے افسوس اگر میں نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیا ہوتا, ہائے افسوس اگر میں اپنے رب کے لیے کسی اور کو شریک کا ٹھہرایا ہوتا, ہاں افسوس اگر میں نے یہ نہ کیا ہوتا, یہ نہ کیا ہوتا. اب اس کی آنکھ کھلی ہے, یہ ذرا وہ مثال ہے کہ جب حشر کے دن مشرک کافر مبتدع منافق مرتد جب اللہ تبارک تعالیٰ کے احسانات اور اللہ کے عذاب دونوں دیکھے گا تو اس وقت ہاتھ بلے گا اور کہے گا ہائے افسوس کاش میں نے اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہرایا ہوتا, ہائے افسوس کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا, ہائے افسوس کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا. تو مثال دنیا کی بھی جا رہی ہے اور جس کا انتظار آخرت پر کیا جا رہا ہے, سمجھا رہی ہے سمجھا رہی ہے. اچھا صاحب, وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا, اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ کے سامنے اس کی مدد کرتی, نہ وہ بدلہ لینے کے قابل تھا. اب وہ سوچ رہا ہے یار میں نے اتنی لاگت لگائی تھی, بڑے پیسے خرچ کیے تھے باپ کو تیار کرنے میں, بڑی محنت کی تھی, لیکن اب اس کا تدارک کیسے کیا جائے. آدمی سے اگر آدمی کا کوئی مسئلہ ہو تو آدمی فائٹ کرتا ہے, دوست احباب اس کے مدد کے لیے آتے ہیں, جنگ ہوتی ہے, خوریزیاں ہوتی ہیں, غالب آتا دوسرا مغلوب ہوتا ہے. یہاں تو صورت حال ہی کیوں تھا, ہوتا رب کریم سے کون لڑنے کے لیے جائے جس نے یہ ٹھنڈی ہوائیں بھیجنے کے بعد اس کے باپ کو تباہ برباد کر دیا, اس سے کون ٹکرائے گا, ہے کوئی اسے ٹکرانے والا؟ یہ سب اپنے دل میں وہ سوچ ہی جا رہا ہے, ایک مثال کے لیے, ہو سکتا ہے واقعہ ہوا ہو کہیں پہ. اتنے کے بعد اب قرآن پاک کا اصول دیکھ هنالک الولایۃ للہ الحق، یہ ہے یہاں کھلتا ہے کہ اختیار سچے اللہ کا ہے. یہ مشرکین تم لوگوں نے اپنے فرضی انداز میں اپنے اختیار تو تم نے تقسیم کر رکھا ہے، یہ فلا 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 کا کام، یہ فلا کا کام، یہ کچھ نہیں، کسی کا کوئی کام نہیں، سارا کام اللہ کا، ساری قدرت اللہ کی ہے نا. ان کے ہاں تصور تھا کہ فلاں بت پانی برساتا ہے، فلاں بت روزی دیتا ہے، فلاں بت یہ کرتا ہے، فلاں بت یہ کرتا ہے، سب تصور تھا. چنانچہ بتوں کی تاریخ کے حوالے سے سیرت ابن شام کے اندر جو بیان فرمایا گیا وہ یہی کہ اہل مکہ پہلے مشرک نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، ان کا کوئی بت تھا ہی نہیں، وہ صرف ملت ابراہیمی پر عمل کرتے تھے. بت کی سب سے پہلی جو کڑی پہنچی وہ شام سے گئی ہے. ان کی تجارت دو ہی جگہ ہوتی تھی، ایک یمن میں، ایک شام میں. ایک روز ایک مرتبہ ایک تاجروں کا ایک قافلہ آیا شام میں، تو دیکھا کہ چوراہے پر ایک بہت بڑا پتھر کا بت لگا ہوا ہے اور لوگ اس کے پاس کھڑے ہو کر کے ہاتھ اٹھا کر کے اپنی ضرورتیں لگتے ہیں. لوگوں نے کہا یہ کیا ہے، یہ کیسی بھیڑ لگی ہوئی ہے، کیا بات ہے؟ گئے تو پوچھا کہ کیا بات ہے، بولے یہ اصل میں ہمارا بت ہے، ہم اس سے جب پانی کی درخواست کرتے تو پانی برستا ہے، یہ کہتے تو یہ ہوتا ہے. ارے بھائی تو یہ تو بڑی بڑی اونچی چیز ہے، کر دیے پھر تو ایسا کریں گے اس بار نہیں، اس بار تو ہم لوگ لوٹ رہے ہیں، اگلی بار جب آئیں گے تو ایک خمالی بنا کر رکھ دینا، ہمارے پانی کی ضرورت پڑتی ہے نا. دوبارہ جب آئے، ایک ٹرپ ان کا چھ مہینے کے بعد ہوتا تھا یا سال بھر کے بعد. جب دوبارہ آئے تو بت بن کے تیار تھا پتھر کا. اب اس کے بعد کس مشکل سے گھسیٹ کر کے لے گئے ہوں گے وہاں سے، ارے شام سے مکہ مکرمہ کوئی معمولی بہت لمبا فاصلہ ہے، ایسی فیسلٹیز بھی نہیں تھے، اور وہ بت بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں تھا، وہ پوری ایک سل تھی پتھر کی، اس کو تراش کر کے بنایا گیا تھا، لے جا کر کے مکہ مکرمہ کے چوراہے پر لگا دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اب ان سے اپنی اپنی ضرورتیں کہو تم لوگ. پھر اس کا نام مجھے بھول گیا جو شخص لایا تھا، یاد نہیں، حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ حضور فرماتے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جہنم میں اپنی آنتیں کھینچ رہا ہے. حضور فرمایا کہ جہنم میں دیکھ رہا ہوں اس کی اپنی آنتیں کھینچ رہا ہے. ایک سب سے پہلے عرب، ایسے عرب کی سرزمین پر خاص طور سے حرمین پنجبین میں سب سے پہلے بت پرستی کی بنیاد ڈالنے والا بھی ہے، نام میرے ذکر ہو گیا اس کا. پھر ایک اور تیار ہوا جو مر گیا، دوسرا تیار، اس نے کہا یار اس چوراہے پہ کائے رکھے ہو، ارے حضرت ابراہیم نے جو گھر بنایا ہے کو اس میں لگاؤ. پھر وہاں سے لا کر کے کعبے کے اندر لگا دیا گیا، وہ بت لا کے کعبے، بس وہیں سے بت پرستی کی بنیاد پڑی. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آج نہیں، ابھی تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلال حبشی، عمار ابن یاسر، حضرت سمیہ، حضرت ابو ذر غفار، یہ غریب قسم کے لوگ جن کو کھانے پینے تک کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے، مل گیا تو کھا لیا، اللہ اللہ ورنہ پھر اللہ، یہ ایمان لانے والے لوگ، ارے کتنے دن چلیں گے؟ اے محمد ان کو ہٹا دیجیے اپنے پاس، ہم بیٹھیں گے آپ کے پاس. اور میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے تعلق سے بڑے جذباتی تھے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنی جان کو بھی ہلاکت میں ڈالنے کے لیے ہو جاتے تھے، پر اسلام پھلے، اسلام پھیلے، اسلام بڑھے، وہ قبول کر لیتے، اس لیے کہ اسلام پھیلانا مقصود تھا. کوئی بات فیکٹ ہے کہ اگر کوئی ایک با اثر آدمی اسلام قبول کر لے تو اس کے زیر اثر آدمی جلدی اسلام قبول کر لیتے ہیں، مگر اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا کہ میرے حبیب آپ ایسا نہ کریں، اسلام انہی سے پھیلے گا، یہ جو آپ کے اگل بغل بیٹھے ہیں نا انہیں سے پھیلے گا. اور پھر ہوا وہی کہ اسلام انہی سے پھیلا، جتنے سرمایہ دار تھے، ولید بن مغیرہ بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم، اور اس کی فیملی اتنی بڑی تھی کہ ولید بن مغیرہ جہاں بھی قرآن مقدس میں کہیں تنزیہ کلام کیا گیا ہے اس میں تین بڑے مشرک کا ذکر کیا گیا، اسے خاص طور سے ولید بن مغیرہ ضرور ہوتا ہے، جہاں تنزیہ کلام کیا ہے قرآن، جہاں پہ فكل رأيه خليد بن المضيع ابو جهل اور عمرو بن شعيب یہ تین بڑے بدماش قسم کے غنڈے تھے مکے کے, ان کا ذکر ہوتا ہے. جیسے سورہ مدثر شریف میں جو ذکر کیا گیا اس میں جو فرمایا گیا ہے کہ سعود کو سعودا یا اسے سعود پر چڑھائیں گے, وہاں بھی اسی کا ذکر ہے. سورہ نون القلم میں جو ذکر کیا گیا ہے ہماری مشائم بین امیر, اسی کا ذکر ہے. یہ چغل خور ہے, یہ لگانے بجانے والا, یہ غلط بات کرنے والا, اسی کا ذکر ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے منع فرما دیا گیا. ہاں اب بات کھلی کہ دراصل اختیار تو سچے اللہ کا ہے. وخیر ثوابا وخیر رقبا, اس کا ثواب سب سے بہتر اور اسے ماننے کا انجام سب سے بھلا. اس کو مانو, اس سے نیاز مندی رکھو, اس سے اپنی ضرورتیں کہو. جانتے ہیں ابھی میں رات پڑھ رہا تھا کتاب, اس میں آئی بات تصوف کے حوالے سے, کچھ سنیں اور کان کھول کر کے سن لیے. یہ دنیا جو اسباب و ذرائع پر رکھی گئی ہے اس کے بہت سے فوائد ہیں, لیکن جو اللہ سے اپنے سارے تعلقات کو استوار کر لے اس کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے مفہوم کتاب میں جو بیان کر گیا, مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب تم اپنی ضرورتوں کو غیروں سے کہو گے تو اللہ اسے کیوں تمہاری ضرورتوں کو پوری کرے گا. جب تم غیروں سے کہو گے تو وہ تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا, اس سے کہو تو وہ تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا. تم نے غیر سے کہہ کر کے گویا کہ اس کی ربوبیت کا دبے لفظ میں انکار کیا ہے. رب تو وہ ہے, رسلات تو وہ ہے, دینے والا وہ ہے, خالق وہ ہے, مالک وہ ہے, اس سے مانگو. اور پھر وہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگ دے میں لیتا ہوں, اسے مانگ کے لیتا. اب حشر کے دن یہ بات کھل جائے گی کہ دراصل عبادت کے لائق کون ہے. اس واقعے کے بعد, اس مثال کے بعد دوسری مثال پھر اب, اور سب کا منظر وہی جو آیت کریمہ ہم نے پہلے پڑھی ہے ابھی, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ, آیت نمبر 28. اس دوسری مثال کا بھی دراصل رد عمل وہی آیت کریمہ ہے. اب دوسری مثال بیان کی جا رہی ہے, وَضُرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ الْأَرْضُ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. اور ان کے سامنے زندگانی یہ دنیا کی کہاوت بیان کیجیے, جو بیٹھے ہوئے غرور والے پیکر, اب ان کو ایک دوسری کہاوت بیان کرنے کے بعد ان کو سمجھا ہو سکتا ہے ان کا دل بدل جائے. وہ کیا ہے, اپنی دنیاوی زندگی پر وہ نگاہ ڈالے اور اس سے اللہ تعالی قدرت کو سمجھے. اس لیے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کے وجود پر دلیل ہے اور اس کی قدرت پر دلیل ہے. کائنات کی ہر شے غور و خوض کیا جائے اگر ان پر, تو یہ بات کھل کر کے نگاہوں کے سامنے آ جائے گی کہ کائنات کی ہر چیز کسی مصلحت سے کی گئی ہے, اور جب آدمی اس پہ غور کرے گا تو اللہ کی ذات پر اس کا ایمان پختہ ہو جائے گا. آپ اب ان کو اپنی زندگی کے تمہارے واقعات و کیفیات ہے ان کے ذریعے ان کو سمجھائیے. دوسری مثال کو آج جانتے وہاں ہے کیسے, کا ما ان انزلناہ من السماء, جیسے ایک پانی ہم نے آسمان سے اتارا, فاختلط به نبات الارض, تو اس کے سبب زمین کا سبزہ گھنا ہو کر نکلا, فاصبح ہشیما کہ سوکھی گھاس ہو گیا, تدروح الرياح جسے ہوائیں اڑائیں, وقال اللہ على كل شيء مقتدر, اور اللہ ہر چیز پر قابو والا ہے. یہ دراصل کفار مکہ کے اس سوال کے جواب میں یہ مثال پیش کی جا رہی ہے کہ جب ان کا کہنا یہ تھا کہ آدمی پیدا ہوا, زندہ رہا, مر گیا, سڑ گیا, گل گیا, تباہ ہو گیا, پھر کیسے اٹھایا جائے گا, اس کا جواب قرآن دے رہا ہے. ان کو سمجھائیے کہ رسول آپ ان کو یوں بتائیے کہ یہ زمین دیکھ رہے ہو, کچھ نظر آ رہا ہے, سوکھی سوکھی مردہ زمین,
اور عجب حال ہے، رب کریم نے بارش کی ایک لہر بھیجی تو پھر کیا ہوا کہ اسی زمین مردہ زمین سے اس قدر سبزہ زاریاں پیدا ہوئی کہ پوری زمین گوہر شاداب محسوس ہو رہی ہے، ہر طرف ہریالی ہریالی ہریالی، یہ کیسے ہو گیا؟ زمین چٹیل تھی، مئی جون میں آپ لوگوں نے دیکھا زمین کی کیفیت، گھاسیں جل جاتی ہیں، پودے جل جاتے ہیں، زمین کا کچھ باقی نہیں رہ جاتا ہے، لیکن جو ہی پہلی بارش ہوئی اس بارش کے چند دن کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، وہی سوکھی سوکھی مردہ زمین لہلہانے لگتی ہے، گلی گلی کوچے کوچے شاہراہوں پر جہاں سبزے نہیں اگنے چاہیے وہاں بھی اگایا کرتے ہیں، یہ کس نے زندہ کر دیا؟ اور پھر کیا ہوتا ہے، کچھ دن وہ سبزہ داریاں رہتے ہیں، اس کا پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہی کیفیت ہوتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ سوکھتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، پھر
ارے نہیں یہ بتائیے یہ زمین جو سوکھ گئی تھی اس کو کس نے سکھایا تھا؟ پھر آسمان سے بارش ہوئی زمین ہری ہو گئی، کس نے ہری کی ہے؟ اور پھر کچھ دن ہریالی رہی، اس کے بعد پھر اپنے سیاحت پر آنی کس نے کیا ہے؟ اسے پوچھیے کس نے کیا ہے؟ اگر یہ تسلیم کر رہے کہ زمین مردہ کے سینے میں چھپے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کے کروڑوں جنبے کروٹیں لے رہے تھے، اور بارش کے چند قطروں سے ان جنموں میں نکھار آیا، زندگی ظاہر ہوئی، تو کیا وہ رب کریم پھر سڑے گلے بدن پر دوبارہ زندگی کی توانائی نہیں ڈال سکتا ہے؟ بے شک وہ مسئلہ سکتا ہے، ایک مسئلہ یاد آ گیا ہے، بس اس کو یاد کر دھیان کر دوں، ضرورت کا مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی قبرستان میں کوئی سڑی گلی ہڈی ملے تو اس کو توڑنا نہیں چاہیے، اس کو انتہائی احترام سے ڈھک دینا چاہیے، سختی سے منع فرمایا گیا ہے، اس لیے اس ہڈی کے توڑنے سے اس مردے کو شدید تکلیف ہوتی ہے، جو جس کے مطلب کی مٹی ہو اس سے چاہے وہ کتنی بوسیدہ کتنی پرانی ہو لیکن اس کو کبھی توڑا نہیں جائے گا، اس کو احترام کے ساتھ ڈھک دیا جائے گا، زمین میں دبا دیا جائے گا، اس مسئلے کو ذہن میں رہا جائے گا۔ تو اور ان کے سامنے زندگانی یہ دنیا کی کہاوت بیان کیجیے، جیسے ایک پانی ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین کا سبزہ گھنا ہو کر نکلا، اس کے بعد پھر کیا ہوگا، سوکھی گھاس ہوگی جسے ہوائیں اڑائیں، وقال اللہ علی کل شیء مقتدر، تو جب رب کریم یہ سب کرنے پر قادر ہے تو وہ بھی کرنے پر قادر ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے، بات ختم ہو گئی۔ اب قرآن ان کے اس غرور کو پھر توڑ رہا ہے جو ان کو اپنے مال، اپنی اولاد، اپنی دنیاوی زندگی کے اوپر غرور کی چادر اوڑھنے کے بعد پیدا ہوا تھا، اس کا توڑ پھر قرآن پیش کر رہا ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، مال اور بیٹے یہ جیتی دنیا کا سگار ہے، بس جب تک زندہ آپ ہیں تب تک کے ساتھ ہی ہیں، بس اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کے تین ساتھی ہوتے ہیں، ایک اس کی زندگی تک ہے، دوسرا اس کی قبر تک ہے، اور تیسرا جنت تک ہے، جو اس کی دنیاوی زندگی تک ساتھی ہے اس کا مال ہے، آپ جب تک زندہ ہیں آپ کا مال ہے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کا مال نہیں ہے، پھر آپ کے وارثوں کا مال ہو گیا، تو چاہیں تو لٹائیں، چاہیں تو برباد کریں، چاہیں تو احتیاط سے خرچ کریں، چاہے تو نیک کام خریدا چاہے برے میں خرچ کریں، آپ کا کوئی زور نہیں رہ گیا ہے۔ دوسرے گھر کے لوگ، دوست احباب، کہ وہ کہاں تک جاتے ہیں؟ قبر تک جاتے ہیں بس، قبر میں اتارنے کے بعد واپس آ گئے، اب کوئی آپ کے ساتھ نہیں رہتی ہے. اور تیسرا وہ عمل صالح ہے جو قبر بھی آپ کے ساتھ ہے، حشر بھی آپ کے ساتھ ہے، اور جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہے. یاد رکھیے گا کہ اچھے اعمال کو اللہ تبارک تعالیٰ پیکر عطا فرماتا ہے، جیسے ہمارا پیکر ہماری باڈی ہے، پیکر عطا فرماتا ہے، اور اس پیکر میں ڈھلنے کے بعد وہ عمل کرنے والے سے دوستانہ انداز میں پیار اور محبت کرتے ہیں، دل لبھانے کی باتیں کرتے ہیں اس سے. اس سلسلے میں آپ حضرت خاتم الحفاظ اللہ مجال سیوطی کی کتاب شرح الصدور پڑھے تو اس میں حوالے قبر اور حوالے برزخ سے متعلق بہت ساری باتیں آئیں گی، کہ بعض ایسے نیک اولیاء اللہ کے نیک بندے گزرے کی ہمارے صالح پیکر میں ڈھل کر کے قیامت تک ان کی قبر کے اندر بحیثیت دوست ان سے پیار و محبت کی باتیں کرے گا. جی، اور ایک حدیث کے حوالے سے بیان فرمایا ہے، فرمایا گیا ہے کہ ایک بندے صالح انتقال کیا، نیک بندہ تھا، قبر میں اتارا گیا، اس کے بعد اس کے عمل صالح آئے، عمل صالح نے آ کر کے کہا ذرا ٹھہر تھوڑی دیر، پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں تیرا وہ عمل ہوں، نیک بہتر عمل ہوں، صالح عمل ہوں جو دنیا میں تو کیا کرتا تھا، اب آج سے جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی میں تیرے ساتھ تیرا دل بہلاؤں گا. ٹھہر میں لیا رہا، پھر گیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ جنت سے جنتی بچھونے لے کر کے آیا، بچھایا، کہا اس پر آرام کر، تجھے وحشت تو نہیں ہوئی تھی، تجھے گھبراہٹ تو نہیں ہوئی تھی، قبر میں تو تنہائی کو تو محسوس نہیں کر رہا تھا، اب تیری تنہائی کبھی نہیں ہوگی، میں تیرے ساتھ رہوں گا. تو طے کرتا فرماتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے صالح. تو یہ مان اور ہونا، یہ ولید بن مغیرہ، یہ ابو جہل، یہ تیری مان اور ہونا بڑا غرور ان پر ہے، یہ تیری نہیں زندگی تک رہ جائیں گے. باقی رہ گئی بات اور باقی ہاتھ الصالحات خیر عند ربک، اور باقی رہنے والی اچھی باتیں ان کا ثواب تمہارے رب کے یہاں بہتر ہے، ثوابوں و خیر العمل، اور وہ امید میں سب سے بہتر. تو اب اگر تم چاہتے ہو کہ اس دنیاوی زندگی کے بعد اخروی زندگی میں تو اپنی بھلائی چاہتے ہو، ان غرور کو چھوڑ دو، ان تنتنت کو چھوڑ دو، ایمان لاؤ، اسلام قبول کرو، عمل صالح کرو، تو جیسے تم دنیاوی زندگی میں اچھے تھے اخروی زندگی میں اچھے رہو گے. لیکن اگر تم نے اسلام قبول نہیں کیا تو تمہارا یہ چڑھتا سورج بہت جلد غروب ہو جائے گا، اور تمہاری جسم کی ہڈی ہڈی بوسیدہ ہو جائے گی، اور عذاب قبر، عذاب حشر اور عذاب جہنم تمہارا انتظار کر رہا ہے. یاد کر لو، وَيَوْمَ نُسَجِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. رسول ان کو بتائیے کہ یہ کیفیت آنے والی ہے، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو ساتھ کھلی ہوئی دیکھو گے، اور ہم انہیں اٹھائیں گے تو ان میں کسی کو، ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے. قیامت جب آئے گی پہاڑ چلیں گے، پہاڑ چلیں گے. اب یہ چلنا کئی طریقے سے ہو سکتا ہے، واقعی چلیں گے، یا ایسی وہ زلزلہ جو زمین میں پیدا ہوگا اس زلزلے سے پہاڑ کھسکیں گے، آج بھی کھسک رہے ہیں وہ سارے پہاڑ. ابھی تازہ رپورٹ ہے کہ چائنا میں شاید ہمالیہ پہاڑ شاید وہ کھسک رہا ہے، کچھ کھسک رہا ہے، اور پہاڑ چلنے کی بات ہے تو یاد چلتے ہیں. اسی بات حضرت امام رضی اللہ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے مبارک میں جب بیڑیاں ڈالی گئی اور ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی، یہ واقعہ کربلا کے بعد سے واقعہ ہے، تو یہ شکیہ جبید تھے، وہ آپ سے ملنے گئے تو دیکھا کہ جیل میں بند ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے گئے، جو گئے تو زیادہ کر دیتے ہیں، کہا حضور آپ کے پیر میں بیڑی، ہاتھ میں ہتھکڑی، کاش یہ بیڑیاں میرے پیر میں پڑی ہوتی، ہتھکڑیاں مجھ کو دی گئی، کاش، اور آپ آزاد ہوتے. تو آپ مسکرانے
تو میں کیا تو سمجھتا ہے کہ میں ان بیڑیوں ان ہتھکڑیوں کا مقدر ہوں؟
کون ہی ہے امام زجاج دین؟ کون ہے ریز؟ کون ہے یہ بتاؤ؟ ہاں تم بتاؤ یاسر، امام حسین اولیاء اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، یعنی حضور کے پر ناتی، حضور کے پر ناتی، حضرت علی کے، حضرت علی کے پوتے، حضور کے فرماتے ہیں حضرت علی کے پوتے.
بابا تو جانتا کہ میں ہتھکڑی اور بیڑیوں کا مقدس ہوں؟
ابھی دیکھ جملے سنے، ابھی اگر میں ان سے کہوں نا تو یہ ٹوٹ کے بکھر جائیں گے، فوراً ٹوٹ گئی، فوراً ٹوٹ گئی. اور تو کیا سمجھتا ہے یہ پہاڑ؟ ان سے اگر کہوں گا تو چلنے لگے گی، پہاڑ فوراً چلنے لگا، فوراً چلنے لگا، چلتے اندر پہاڑ ہم چلائیں اور زمین کو اس قدر برابر کر دیں گے. حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ زمین اتنی مسطح ہو جائے گی کہ اگر مغرب میں رائے گدانا رکھا جائے اور مشرق سے دیکھا جائے تو لگا جائے گی.
نہ کوئی درخت، نہ کوئی چنکا، نہ کوئی پہاڑ، نہ کوئی ندی، نہ کوئی سمندر، کچھ نہیں ہوگا. اللہ اور ہم سب کو حشر کے میدان میں لائیں گے،
کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا.
ان سے بتا دیجیے جو ان کا غرور اور ان کی نخوت ہے اسلام لانے سے روکے ہوئے ہیں، تو سمجھائیے کہ بڑا خوفناک دن آنے والا ہے.
وَعَرَضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب تمہارے رب کے حضور پر آبادے پیش ہوں گے، کوئی بچے گا نہیں. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ،
تو ہمارے پاس ویسی آیات آئے جیسا ہمیں تو پہلی بار تنا کر کے بھیجا تھا.
ان سے بتائیے کہ یہ مال، یہ دولت، یہ لمبی فیملی، اس کا غرور، اسے کہہ دیجیے کہ قبر سے یہ اکیلے اٹھے گا اور قبر سے اٹھنے کے بعد حشر میں اکیلے آئے گا. اس کا مال یہی جب ختم ہو جائے گا، اس کی اولاد یہی رہ جائے گی، حشر میں اس کا منہ نہیں دیکھے گی. بتا دیجیے ان لوگوں سے
الزام تو اللہ نہ جہاز موجود،
بلکہ تمہارا گمان تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدہ کا وقت رکھیں گے. تو ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم تمہیں کبھی واپس نہ لائیں گے، کبھی تمہارا حشر نہ ہوگا، تم سے سوال جواب نہیں ہوں گے.
ہوگا ان سے بتائیں.
اور کیا ہوگا پھر اس کے بعد؟ وہ گیال کی تیار ستوال مجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها، اور نام اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس کے لکھے سے ڈرتے ہوں گے اور کہیں گے ہائے خرابی ہماری اس نوشتہ کی، اس نوشتہ کو کیا ہوا، نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا جسے گھیر نہ لیا ہو. اللہ اکبر اللہ،
جتنے بھی گناہ ہوں گے چاہے چھوٹا ہوگا چاہے بڑا،
ایک ایک اس میں درج ہے اور وہ سب اپنے طریقے کو دور پیش کیا جائے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور اپنا سب کیا انہوں نے سامنے پایا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. اس وقت تمہیں پتا چل جائے گا کہ اللہ جل شانہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے کہ نہیں ہے، موت کے بعد پھر قیامت ہوگی کہ نہیں ہوگی، حشر بپا ہوگا کہ نہیں بپا ہوگا. آج میرے قرآن، میرے کلام کے اترنے کے باوجود، میرے حبیب کے کہنے کے باوجود تمہارے دلوں پر اس کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا ہے. یاد کر لو، ایک ایک ذرہ ہمارے پاس محفوظ ہوگا کہ لایا جائے گا. بحث چل ہی رہی ہے، یہ سب خود ایک آیت کریمہ کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے کہ جو اپنے غرور اور تنخواہ سے آئے تھے کہ ان کو ہٹا دیجیے، ان کے بدن سے پورا آئے. ابھی صحابہ کرام کی صورت آ رہی ہے، ان کو پانی نہیں مل پاتا تھا، دن بھر کھیتیاں کرتے تھے بےچارے، گرمی اور پسینے میں ڈوبے رہتے تھے، اور اسی لیے پانی کی قلت، کھانے کی قلت، خوراک کی قلت، پورا پورا. اب اس میں ظاہر سی بات ہے اگر صاحب سرمایہ
اب آپ یہی دیکھ لیجئے کہ جب آپ کسی آفس میں جائیں اور باقاعدہ اپنے پرفیوم میں ڈوب کر کے نہ جائیں تو کیا صورتحال ہوگی. اگر ڈوبنا اس لیے بول رہا ہوں کہ آگے پیچھے نیچے اوپر اندر باہر سب پرفیوم 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 کرنے کے بعد تب تو جاتے ہیں آفس میں, کیوں نہیں کیوں نہیں ویسے سب ابھی جاتے ہیں نا. اگر خدا نخواستہ کہیں گھر میں پیاز کا اگر دھواں لگا لگے اور وہ کپڑا پہن کر لے چلے جائیے تب کیا ہوگا. اس لیے یہ ماحول نہیں. بات اب یہ ضرور ہے مسئلے کی رویت مسئلے کی بات اس کو میں عرض کر دوں, یہ بات اب ضرور ہے کہ نماز کے لیے خصوصاً احتیاط کی جائے کہ ایسی کوئی بدعت چیز سے تعلق رکھ کر کے نہ مسجد آیا جائے جس سے کوئی خراب قسم کی بو پیدا ہوتی, اس لیے کہ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے سمجھا. لیکن اگر بتحت مجبوری کوئی شخص دو چار دن چار دن پانچ دن کو سننا کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ معاشرے میں رہنے کے لائق ہے, اب اس کو معاشرے سے نکال دیا جائے انکار کر دیا جائے, لیکن ان کے یہاں صورت حال یہ تھی کہ بہت زیادہ اونچے خیال ہوئے اور اسی نے ان کو ڈبویا ہے. جب آدمی غرور میں ڈوبتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کی کوئی سہتا بھی فرماتے ہیں تکبر عظیم را خار کر بدن دان یار گرفتار کر. اسی لیے اگلی بحث جو ہے وہ اگلا دن ہی کی آ رہی ہے اسی تکبر کے حوالے سے. ان شاء اللہ اگلی بحث ہوئی ہے مجمع کو اللہ وسلی علیہ سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بن باری صلی اللہ علیہ وسلم علی سید یا رسول اللہ رب کریم قرآن مقدس کی تلاوت و تفسیر میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما, جو کچھ بیان کیا لیے اپنی بارگاہ کرم سے قبول عطا فرما, ہمارے تمام حاضرین اور سامعین کی حاضری کو قبول فرما, قرآن پاک کے روحانی اساس ہمارے دلوں کی کشود فرما اور دنیا آخرت کو قرآن پاک میں ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے. صلی اللہ تعالیٰ اللہ